تحریر فرمایا کہ کیا مسجد یا مدرسے کی جگہ جیسے مسجد کی بیسمنٹ یا مسجد کی جگہ پر دکانات یا ایسے ہی مدرسے کی جگہ کرائے پر دینا اس غرض سے، غرض ہوتا ہے غین سے، یہ تو غاف لکھ دیا، اس غرض سے کہ مسجد یا مدرسے کے اخراجات میں مدد ملے گی، جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں یہ مسئلہ ہے واقف پہ، کہ جس نے وقف کی ہے زمین وہ کس کے لیے، وہ اجازت دے دے کہ مسجد کے پلاٹ میں سے فرض کر لیں، وہ کہتا ہے کہ 12x15 کی 4 دکانیں بھی اس میں کر لیں تاکہ مسجد کے اخراجات پورے کریں، تو یہ جائز ہے، کیونکہ واقف جو ہوتا ہے، وقف کرنے والا، وہ اپنا مال، اپنی چیز، اپنی جائیداد جو اللہ کے نام پہ دیتا ہے، تو جس چیز کے لیے وہ وقف کرے اسی چیز میں رہنا چاہیے. مثلاً اس آدمی نے 1,00,000 روپے دیے اور کہا کہ مسجد کی ضروریات میں قالین ایک بچھا لیں، 80,000 میں ہو گیا کام، تو 20,000 اس شخص کو واپس کیے جائیں گے. یہ نہیں ہے کہ مسجد کے فنڈ میں ڈال دیے جائیں، یہ اس کا پیسہ ہے، اس کا مال ہے. اس سے کہا جا سکتا ہے کہ آپ 20,000 بھی مسجد میں ہی رہنے دیں، یار آپ کا کیا جاتا ہے، چلیں آپ نے دے، یہ الگ باتیں، لیکن اصلاً وہ پیسہ مسجد میں استعمال کرنا ہی جائز نہیں. تو اس لیے جو وقف کرتا ہے نا، اس کو دیکھنا چاہیے. اسی سے ملتی جلتی ایک چیز اور بھی آئی ہے کہ سپریم کورٹ نے کراچی میں جو فیصلہ دیا ہے کہ 2 مسجدیں گرا دی جائیں، اسی طرح یہ بھی وقف کا مسئلہ ہے، ٹرسٹ کے یہ سارے مسائل. سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس میں بنیادی طور پہ سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ مسجد کے لیے جگہ ہے یا نہیں ہے. اگر وہ ثابت ہو جائے کہ جس نے بھی جگہ وقف کی ہے، گورنمنٹ نے یا کسی فرد نے، اس نے مسجد کو ماننا تھا، تو پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ اس حد تک قابل تسلیم. اور اگر مسجد کے لیے تھی ہی نہیں وہ جگہ، تو پھر دوسرے نمبر پر یہ دیکھا جائے گا کہ وہاں مسلمانوں کی ضروریات میں داخل تھی یا نہیں. اگر مسلمانوں کی کسی جگہ پر ضرورت ہو، اور یہ گورنمنٹ کا فرض بنتا ہے کہ ہر فرقے کو اس کے معابد دیں، ان کا فرض بنتا ہے کہ مسلمان حکومت میں وہاں پر وہ مسجد کو قائم کریں، باقی گورنمنٹس پہ جو کافر ہیں ان پہ کیا فرض ہے اور مسلمان حکومت پہ کیا فرض ہے، یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں. لیکن گورنمنٹ کے ذمے ضروری ہے اگر کراچی میں اس جگہ پہ کہ آبادی تھی، مسجد بننی چاہیے تھی، پھر نہیں بنی، گورنمنٹ نے نہیں بنائی اور مسلمانوں نے اس پہ قبضہ کر کے بنا لی، تو یہ ٹھیک ہے، جائز ہے، اس لیے کہ عبادت ان کی ضرورت ہے. لیکن اتنی کھلی چھٹی بھی نہیں ہے. جب بھی یہ مقدمہ آئے گا تو سپریم کورٹ کو اختیار ہے کہ وہ کہے یہاں پر ٹھیک ہے، آپ کی ضرورت تھی، آپ نے مسجد بنا لی، لیکن اس جگہ کی قیمت جو ہے وہ فرض کیجئے 1,00,000,000 روپیہ بنتی ہے، تو مسجد کے متولی، مسجد کی کمیٹی، جو لوگ بھی ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی ضرورت کی وجہ سے بغیر گورنمنٹ کی اجازت کے زمین لے لی، اب اس پیسے کو بھی گورنمنٹ کو ادا کرے. اور دوسری چیز جو ضروری تو نہیں ہے، لیکن جو بھی وہاں پر دینی اور شرعی ماحول، مثلاً بچوں کے لیے پارک بنایا گیا، اس میں کوئی غیر شرعی کام نہیں، مثلاً لوگوں کے لیے واک کے لیے ٹریکس بنائے گئے، کوئی غیر شرعی کام نہیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، پھر انجینئرنگ کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ انجینئرز کو گورنمنٹ بلا کے پوچھے کہ یہاں پر کیسی خوبصورت مسجد بنائی جا سکتی ہے جو سی عمارت کا ایک حصہ بنے، تو بہتر یہ ہے کہ گورنمنٹ پھر پہلی مسجد کو ڈھا کے دوبارہ ایسی خوبصورت، ایسی اچھی مسجد بنائے کہ وہ کوئی اوپری جگہ معلوم نہ ہو. مسواک کرنا سنت ہے، اور پھر آپ برش سے یہ مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں، ہمارا تو خیال ہے بھائی حاصل ہو جاتے ہیں. دونوں چیزیں، ایک ہے کہ جواز کا فتویٰ دینا، ایک ہے اس میں بہتر چیز کیا. تو جو آدمی بہترین چیز چاہتا ہے، ظاہر ہے اس کے لیے الگ حکم ہے. اور جواز، اب یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی ناف سے گھٹنوں تک तौलिया पहन के नमाज पढ़ ले, जायज़ तो इसे भी कहेंगे ना, कोई नाजायज़ तो नहीं कहेगा, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। फुकहा ने लिखा है कि जो लिबास ससुराल में पहन के नहीं जा सकता उस लिबास में नमाज पढ़ना मकरूह है। अब ये एक बात, एक मसला है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये मिसवाक है, तो ख्याल ये हज़रत मुफ्ती का फैज़ुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसके जवाज का फतवा दिया था, फरमाते ब्रश और इस पे पेस्ट लगाना ये सब सुन्नत के कायम मुकाम चीजें हो जाती हैं, लेकिन इससे बढ़ के कोई आदमी मिसवाक और लकड़ी और के और वो सारे शराइत पूरा करना चाहे, कौन रोकता है? जरूर करे, नेकी ज्यादा मिलेगी, अल्लाह के यहां काम आएगी, लेकिन ये ना कहे कि ये चीज नाजायज। ज़कात की अदायगी में इरादा है कि इतनी ज़कात फलां को दे दूं और फलां को दे दूं, लेकिन जब देने का वक्त आता है तो इरादा बदल जाता है और किसी और को दे देता है, कोई हर्ज नहीं, उसको मुकम्मल इख्तियार है आखिरी लम्हे तक मसरफ की तब्दीली का कि जैसे चाहे वो करे। क्या अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू? जी हजूर, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या 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 मतलब दिया? एक औरत ने सूरत पर के सूद पर कहीं से कर्ज लिया, उधार लिया है। ये कहीं क्या हुई? कहीं तो कहना होता है, कहीं है, इसमें मकान है, उसे रकम की जरूरत है ताकि वो उधार वापस कर दे, और रकम दी जाना भी क्या सूद की हिमायत में आएगा? हिमायत क्या हुआ? मद में आएगा। एक औरत ने सूद पे कर्ज लिया है, रकम की जरूरत है ताकि उधार वापस करे, वो रकम जो दी जानी है वापस वो भी सूद पे ही ले ले, तो हुआ क्या फिर? सूद ही पे एक आदमी बदल गया या सूद की शरह तब्दील हो गई? ये दोनों चीजें हराम, सूद का लेना भी देना भी, एक आदमी से सूद लेना दूसरे आदमी को दे देना। एक जवाज की सूरत अलशबाब नजायब में इब्न नुजैम रहमतुल्लाह लिखी है, इब्न नुजैम रहमतुल्लाह लिखा है कि वो इतना आजीज आ जाए कि मस्जिद में नमाज भी पढ़ने ना जा सके। नहीं, ये जुजिया तो और जगह पर लिखा है, इब्न नुजैम रहमतुल्लाह लिखा है कि कर्ज तक कर्ज वाले जो हैं उसकी इज्जत और आबरू के दर पे हो जाए तो फिर सूद पे कर्ज लेना दुरुस्त। लेकिन इस मसले को कि सूद लेके सूद दे दिया जाए, कोई पूछे कि छुरी से सुअर को जबा करना ये जायज है, तो आप सोचें क्या फर्क पड़ जाएगा। आगे तहरीर फरमाया है कि क्या उधार ज़कात में से दे सकते हैं? बिल्कुल, फौरन। अल्लाह ने खुद कहा है कुरान में, अल-गारिमीन, और जिन लोगों की गर्दनें फंसी हुई हैं ज़कात के बोझ में, बहुत बड़ी नेकी है, बहुत बड़ी नेकी। लोगों में जाना, पूछना कि आप पे कर्ज है मैं अदा कर दूं, और ज़कात की मद से लोगों का कर्ज अदा करना बहुत बड़ी नेकी, बहुत बड़ी नेकी, इतनी जबरदस्त चीज है। कुरान कहता है वल-गारिमीन, और उनको आजाद कराओ, उनको आजादी दो जो कर्ज के बोझ में दब गए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी अपने भाई को कर्ज या किसी भी मुसीबत से निजात देगा, फर्रजल्लाहु अन्हु कुर्बतम मिन कुरबाति यौमिल क़यामा, अल्लाह को क़यामत के दिन उसकी तकलीफों में से एक तकलीफ को हटा देगा। ये थोड़ी बड़ी बात। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी ताजिर था और वो अपने नौकरों को शाम को उगराही के लिए भेजता था और कहता था ये तो ऐसे सरमायादार है ना, माल के मारे हुए, इनसे तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, एक एक पाई वसूल करना। और दूसरे ऐसे हैं जो दे देते हैं, जब कभी कहें आज का नहीं कल पर, जब भी कहें फिर ले लेना। और तीसरे ऐसे हैं अगर ये कहें नहीं है तो वापिस आ, हत्ता के कहें मुआफ कर दो तो मुआफ कर दे। और फिर वो एक जुमला कहता, ये जो हदीस में दूसरी जगह आया है ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया, आदमी की जबान से निकला हुआ एक जुमला कभी कभी उसे जन्नत या जहन्नम दोनों में से एक तरफ ले जाता है। آپ نے فرمایا وہ اپنے نوکروں کو کہتا تھا، بڑا سرمایہ دار تھا، اور پھر کہتا تھا کہ لَعَلَّ اللَّهُ يَتَجَاوَزَنَّا، میں آج معاف کر دوں غریبوں کو، شاید اللہ قیامت میں مجھ سے بھی درگزر کرے. تو جن نیکیوں پہ لوگوں کی نجات ہوتی ہے، قیامت میں اس آدمی کو لایا جائے گا، فرشتے کہیں گے مَا عُمِلَ خَيْرْ قَتْ، اللہ اس کی ساری زندگی تیری فرما برداری سے خالی، پکا نافرمان ہے، یہ تو جہنمی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسے لاؤ. اور ایک جملہ اس کا، یعنی خالص ٹھیٹھ زبان میں کہیں تو فرمایا کہ ایک جملہ اس کا ہمیں مار گیا. یہ جو کہتا تھا نا کہ لعل اللہ یتجاوز عنا، ممکن ہے اللہ میرے گناہوں سے درگزر کرے، تو مجھے حیا آتی تھی اس کے ایک جملے سے کہ یہ دنیا میں ایک بندہ ہو کے غریبوں کا اتنا خیال کرے اور میرے پاس آئے اور میں حیا نہ کروں اس سے. حکم ہوگا سب معافی، جنت میں جائے. اس لیے لوگوں کے قرضے ادا کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، پیسہ خرچ کرنا، یہ بہت بڑی نیکیاں ہیں. یہ تو پتہ چلے گا جب قبر کی تاریکی سامنے آئے گی. ہارون الرشید جیسا آدمی، یہ بڑی اچھی چیز ہے، یہ کراچی میں ہم نے بہت دیکھی، یہاں اسلام آباد میں بھی بعض جگہوں پہ ہے. ہارون الرشید نے ایک چیز مقرر کر لی تھی کہ 300 تولے سونا روزانہ اللہ کی راہ میں خیرات کرنا ہے. بس موت سے پہلے بھی پوچھا کہ آج کا صدقہ ہو گیا، تو بتایا گیا کہ ہو گیا. 300 تولے سونا وہ روز الگ کرواتا تھا اپنی ذاتی ملکیت میں سے، اور اس کو اللہ کی راہ میں دے دیتا تھا. بس یہ کرتے ہیں بعض لوگ کہ میں روزانہ کے اتنے روپے بینک سے لے لیے، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دینے ہیں. 100 روپیہ ہے، 3 روپے روز اللہ کی راہ میں دے دینے، 1 روپیہ روز اللہ کی راہ میں دے دینا. ہر ایک کی اپنی اپنی استطاعت ہے، لیکن یہ چیز جو ہے نا، اس میں دیکھو کچھ بھی نہ ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں ایسی بتائی ہیں جنہیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. ایک تو فرمایا جو تم صدقہ دیتے رہتے ہو نا، خرچ کرتے رہتے ہو، ایک تو عمیتت السو، تمہیں ذلت کی موت سے بچائے گا، رسوا ہو کے نہیں مرو گے. اور سب سے بڑی رسوائی تو کفر ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایمان پہ مرنے کی گارنٹی ملتی ہے. روز 1 روپیہ خرچ کر لے، 30 روپے ہی تو رکھنے مہینے کے الگ کر کے، کہ 30 روپے بس جو صبح مل گیا پہلا اسے دے دی. عمیتت السو، فرمایا دیکھو ذلت کی موت نہیں مرو گے. اور دوسرے فرمایا کہ تطفئ غضب ربکم، یہ جو تم گناہ کر کے اپنے پروردگار کے غصے کی آگ بڑھاتے ہو، یہ غصہ خدا کا اس سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ تم نے اس کی مخلوق کی کوئی خدمت کی، مخلوق کا کوئی کام کر. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کچھ بھی نہ کہتا نا، یہ 2 بہت بڑی چیزیں ہیں کہ ایک اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے جو ہے، اور دوسرے موت ایمان پہ آئے. یہ 2 بہت بڑی چیزیں ہیں، یہ کرنا چاہیے. پوچھنا یہ تھا کہ حدیث نبوی کا کوئی نزول ہی نہیں ہوتا تو حدیث نبوی وہی کیسے ہوئی؟ وہی تو قرآن کی نازل ہوتی ہے. دیکھیں بھیا، یہ جو اصل چیز ہے نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے. اصل چیز یہ ہے. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس پہ بات کرنے کی توفیق دے. کئی مرتبہ ہمارے خیال میں آتا ہے کہ ہم اس پہ کسی دن تفصیل سے کہیں بات کریں کہ دین پورے کا پورا خبر ہے. دین خبر ہے، دین کوئی فلسفہ نہیں ہے، دین کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، دین کوئی عزم نہیں ہے، دین پورے کا پورا خبر ہے. بس ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم دیکھیں خبر دے کون رہا، اور خبر سے آگے جو راوی ہیں جنہوں نے نقل کیا ہے، وہ سچے لوگ تھے، جھوٹے تھے، کیا تھے، یا حق بنتا ہے. تو یہ جو خبر ہے، یہ انبیاء علیہ السلام دیتے ہیں، اور یہ خبر ہوتی ہے وحی. نبیوں کے علاوہ کوئی بتا نہیں سکتا. یہ تو پھر سارا قصہ ہی لپیٹ دے کہ اللہ بھی نہیں ہے، اللہ ہے اگر تو اس نے مخلوق کو کیوں سزا دینی ہے؟ وجہ ولیعذ باللہ تو پھر جبر ہو گیا نا خدا کا، کیوں کیا کیا ہے ہم نے؟ اس نے بتایا، اس نے کہا یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، اب خدا براہ راست ہر انسان کو بتائے اللہ نے یہ نہیں کیا، اللہ نے لوگوں کو چنا اور فرمایا میرے خبر تم تک پہنچے گی، تم آگے خبر دے دینا۔ تو رسالت اصل میں ترسیل ہے، اصل میں خبر دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی جاتی تھی، خود تقسیم فرما دیتے، یہ خبر کے الفاظ اللہ کے ہیں، یہ الفاظ میرے۔ تو پورے کا پورا دین خبر کا نام ہے۔ اسی لیے یہ جتنے ملحد باتیں کرتے ہیں نا، خدا ہے یا نہیں ہے، خدا نے یہ کیوں کیا، اللہ کے فیصلوں میں ولیعذ باللہ ظلم کیوں، یہ وہ اس طرح کی، یہ جانتے ہی نہیں کہ پورا دین خبر ہے یار۔ اللہ تو بعد میں بات ہوگی نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو، سیدھی بات ہے کہ اس آدمی نے جھوٹی خبر دیا، سفر معاذ اللہ، یہ وہ آدمی ٹھیک نہیں تھا، یا ہسٹری میں اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ یہاں سے بات شروع کرو، تم شروع کرتے ہو اللہ سے بھی، اللہ کا کیا معاملہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پہ ہی ہم مانتے ہیں، دین خبر ہے۔ یہ ملحد جو ہیں اس کا جواب نہیں دے پاتے، کسی کو پتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کوئی آسان نہیں۔ تو اس لیے یہ جو آپ نے فرمایا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے کہ یہ وہی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس چیز کو آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ وحی کی دو اقسام ہیں، یہ ایسے ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی وحی ایک اکیلا طریقہ تھوڑا ہی تھا کہ جبریل امین آتے تھے۔ اب جن احادیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری روح پہ القیہ، میری روح میں یہ بات شامل کی گئی، میری روح کو یہ بات بتائی گئی، الہما الہام کیا گیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نفث فی روحی، میرے دل میں یہ بات اللہ نے ڈال دی کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اپنی روٹی رزق کا آخری حصہ بھی استعمال نہ کر لے۔ یہ سب وحی کی قسمیں، وحی کی ایک قسم ایسی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیسے شہد کی مکھیاں بھن بھناتی ہیں نا، مجھے ایسے آواز شروع ہو جاتی ہے آنی تو میں سمجھتا ہوں کہ وحی آ گئی۔ اب یہ وحی کی اقسام ہیں، طریقے ہیں، اللہ کی ترسیل ہے، کیسے وہ بھیجتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو احادیث ہیں یہ اس لیے وحی کہلاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ان کے لیے وحی کا لفظ ارشاد بھی فرمایا ہے۔ ابو داؤد میں آتا ہے تلاوت مطلوب اور غیر مطلوب، یہ ساری تفصیل وہاں مل جائے گی۔ جی آپ نے بھی لکھا ہے بھائی یہ مطلوب اور غیر، جی ایسے ہی ہے۔ چلتی بس یا ٹرین روکتے جہاز میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ بھیا اس پہ بہت بحث رہی، کسی زمانے میں پڑھی جا سکتی ہے، پڑھ لینی چاہیے، اور احمد رضا خان صاحب اس کے خلاف تھے، وہ کہتے تھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، لیکن اب وہاں کے مفتی حضرات بھی یہی فتویٰ دیتے ہیں۔ واہ 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 کیا بات ہے یار، 2021 کے آغاز میں ایک بیان میں کہا گیا کہ کچھ نہیں کر سکتے تو جھوٹ بولنا چھوڑ دو، الحمدللہ اس پورے سال میں میں نے کوئی ایک جھوٹ نہیں بولا، کمال ہے یار کمال۔ لیکن گزشتہ چند ماہ سے میں غیبت بالکل چھوڑنا چاہتا ہوں، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو رہا۔ اس کا آسان حل بھیا یہ ہے، پہلے تو آپ اس مبارکباد کے ہزار مرتبہ قابل ہیں کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولا۔ اس پہ جو زندگی میں تکالیف آئی ہوں گی نا، اور جو کچھ سہنا پڑا ہوگا، وہ اللہ کی طرف عنایت ہے اور آپ کا حوصلہ، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی سچ بولتا ہے اور پھر وہ سچ پہ جم جاتا ہے، حتی یکتب عند اللہ صدیق، یہاں تک کہ اللہ کہتا ہے میرے اس بندے کا نام صدیقوں میں لکھو۔ یہ صدیق کون ہوتا ہے؟ صدیق وہ ہے جس کی گواہی پہ خدا قیامت میں فیصلہ کرے گا، خدا کا گواہ ہے۔ ایک آدمی پہ مقدمہ ہو جاتا ہے محلے میں، وہ دو آدمیوں کو کہتا ہے چلو عدالت میری گواہی دو جا کے، تو گواہوں کی عزت احترام ہوتا ہے، گواہی جا کے محلے والے دیتے ہیں، جی ایسا کوئی بات نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا۔ تو گواہوں کی قدر، گواہوں کی عزت احترام کتنا ہوتا ہے، ہر سوسائٹی میں ہوتا ہے۔ تو جو آدمی جھوٹ نہیں بولتا, آپ نے جیسے تحریر فرمایا آپ اللہ کے گواہ ہو گئے, آپ نے جس کی گواہی قیامت میں دی اللہ کے علم کے باوجود کہ اللہ ہی بڑا اچھا بندہ ہے, اللہ نے اسے جنتی کر دیا. آپ نے گواہی دے دی کسی کے جنازے میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فرشتے جنازے میں پھرتے رہتے ہیں, اپنے جنازوں میں میت کی اچھائی بیان کرو, فرشتے لکھ لیتے ہیں اور یہ جا کر اللہ کو رپورٹ دیتے ہیں کہ اللہ اس کے گواہ جو جنازے میں آئے تھے اس کی اس خیر و خوبی کا تذکرہ کر رہے تھے, اللہ اپنے علم کے ساتھ ساتھ پھر اسے معاف بھی کر دیتا ہے کہ میرے بندے اس کے حق میں گواہی. یہ جن جنازہ پڑھنے جاتے ہیں تو اس میں یہی پڑھتے ہیں نا کہ اللہ ان سب کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جنازے کی دعا ہے اس میں آیا جئنا لہ الشفعاء, اللہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ گواہی پیش کرے کہ مومن آدمی تھا اس سے درگزر. اس یہ بہت بڑی چیز ہے, حتیٰ کہ آپ صدیق لکھ لیے جائیں آپ کی گواہی پہ قیامت میں فیصلے ہو جائیں گے. غیبت میں فرق کرنا چاہیے, ایک ہے حکایت. مثلا کوئی آدمی کورٹ میں جاتا ہے, کوئی گھر میں بھی خاندان میں بھی کوئی کسی کو کہتا ہے کہ فلاں نے یہ کام کیا یا فلاں نے یہ کام کیا, آپ اس کی اصلاح کر دیں, فلاں پیسے ضائع کر رہا ہے, والد اس کو دیکھیں, فلاں خاتون یہ کریں, یہ سب حکایات ہیں, غیبت نہیں. اس کے بغیر زندگی چل ہی نہیں سکتی. غیبت اس وقت ہوتی ہے جب حکایت میں دوسرے کی تذلیل کی نیت ہو کہ یہ ذلیل بھی ہو. میں والد کو شکایت کروں گا تو اچھا ہے, پٹائی بھی ہوگی ذلت بھی ہوگی. میں ماں کو جا کر یہ بتاؤں گا تو اس بیٹی کو اس طرح کہے گی اچھا ہے میرا بدلہ اتر جائے. یہ چیزیں ہیں غیبت, ورنہ حکایت غیبت نہیں. اللہ تعالیٰ توفیق بخشے آپ کو اور اللہ تعالی صدیقین میں شمار فرمائے. ڈاکٹر کہہ دے کہ خاتون کو اگر ماں ہوئی تو جان کو خطرہ ہے, تو ایسی صورت میں آپریشن کے ذریعے ماں بننے کی صلاحیت کو, جی اس کی شرن تو اجازت ہے, لیکن بہت محتاط رہنا چاہیے کہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ ایماندار ہو, میل ہو فی میل ہو, اسے خدا کا خوف ہو, اسے پتا ہو کہ جو فتویٰ اپنی طب کے مطابق دے رہا ہے اللہ کے ہاں اس کا جواب دینا پڑے گا, تو پھر یہ درست ہے. اب ای آلائی ربکما تکذبان, قرآن پاک کی اس آیت کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی ان نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, جبکہ یہ آیت پاک جہنم اور دوسرے عذاب اخروی آخری عذاب کے آیات کے بعد بھی آئی ہے. تو کیا جہنم بھی ایک نعمت ہے؟ یہ پڑھے ہوئے مدت ہو گئی, اس وقت ذہن میں نہیں ہے, لیکن مصیبت یہ کہ وہ علم ہی کیا جو موقع پہ کام نہ آئے. اچھا اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ, اس وقت خیال میں نہیں ہے. اور تمہارے ایک استاد تھے وہ فرماتے تھے, وہ کہتے تھے جہنم بھی خدا کی اس طرح سے نعمت ہے کہ جل کے کم سے کم جان تو چھٹ جائے گی. کہتے اللہ بچائے, لیکن ان کا کیا ہوگا جو ہمیشہ پڑے رہیں گے. ایسی یاد آ گئی. یہ جو آپ نے تحریر فرمایا ہے یہ جوابات ہیں, اس کے تفصیل سے میں انشاءاللہ آئندہ ہفتے کر لیں گے. یہ نہیں ہے کہ سوالات پہنچتے نہیں, الحمدللہ سوالات سارے پہنچتے ہیں, لیکن وقت نہیں ملتا. انشاءاللہ ان سوالات کو اگلی مرتبہ دیکھیں گے. یہ رکھیں. چودھری صاحب ہیں جنہوں نے پچھلی مرتبہ دریافت فرمایا تھا, ہم تو ظاہر ہے نہیں جانتے, سوال آیا تھا کہ قبلہ سے انحراف دائیں یا بائیں کس حد تک جائز ہے, تو ہم نے عرض کیا تھا کہ 45 ڈگری تک بوقت ضرورت جائز ہے. اس پہ انہوں نے کوئی ریکارڈنگ کرا کے ہمیں بھیجی ہے, بس جن مفتی صاحب کی یا جس کی بھی ریکارڈنگ ہے, جن صاحب نے بھی کہا ہے, ان سے یہ عرض کرنا ہے کہ ہم ابھی بھی اسی رائے اسی فتوے پہ قائم ہیں جو فتویٰ پچھلی مرتبہ دیا تھا ہمارے نزدیک وہی صحیح ہے. 45 درجے بیت اللہ سے دائیں یا بائیں ہو جانا نماز کو ضائع نہیں کرتا, میت کا دفن ٹھیک رہتا ہے, نمازیں ٹھیک رہتی ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ نے اس میں آگے 50 ڈگری تک چلے گئے کہ 50 ڈگری میں تو 50 ڈگری تو ہم نے کہا ہی نہیں, جو بات ہم نے کہی نہیں ہمارے ذمے کیوں لگاتے ہیں, ہم تو 45 تک رہے ہیں. 50 میں جہد بدلے گی نہیں بدلے گی یہ بحث ہی نہیں, ہم تو صرف 45 تک ہیں. بات رہ جاتی ہے کہ 45 تک ہم نے پھر بھی بڑی احتیاط کی ہے, ہم نے کہا بوقت ضرورت. حنفی فقہا نے اس کو بہت تفصیل سے لکھا ہے, کاسانی کو پڑھیے, شامی کو دیکھ لیجئے, اور اس پہ اس سے بھی بڑھ کے دیکھنی ہو تو ہدایت المتعال, ہدایت المتعال یہ کتاب ہے جو قبلہ رخ ہونے پہ لکھی گئی ہے, اس کا مطالعہ کر لیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم نے جو کچھ عرض کیا تھا اسے صحیح پائیں. انٹرنیٹ پہ جو نام آتے ہیں بالکل خراب ہیں, جاہل لوگ ہیں جنہوں نے اسے مرتب کیا ہے, جھوٹ بکتے ہیں اور سخت گناہگار ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نام ہوتے کیا ہیں. آپ خود سوچیں, آپ نے تحریر فرمایا فیہا نام رکھنا کیسا ہے, فیہا کا مطلب کیا بنا, اس میں, اسم اور فعل کا فرق انہیں نہیں پتا, اس میں زمان, اس میں مکان, اس کا فرق نہیں پتا. ظاہر ہے کہ انٹرنیٹ پہ ایسے ہی جاہل بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے جو شریعت انٹرنیٹ پہ آتی ہے اس پہ اعتبار بالکل نہیں کرنا چاہیے, جس طبقے سے بھی تعلق ہو اس کے اچھے مستند مفتیوں سے پوچھ لینا چاہیے کہ یہ پڑھا ہے یہ صحیح ہے یا نہیں. آپ نے تو پھر پڑھ کے مہربانی فرمائی کہ اس کو پوچھ دیا, ورنہ ایسے ایسے غلط نام رکھتے ہیں اپنے بچوں کے کہ ہم حیران ہوتے ہیں کہ کس نے بتا دیا تھا یہ نام رکھنا. لائبہ نام رکھا ہوا ہے بہت سونے, لائبہ طوائف کو کہتے ہیں, ولیعوذ باللہ کافی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے میں فرمایا تھا اس زمانے میں اس کا مطلب گڑیا کچھ اور تھا, اب کے زمانے میں اس کا مطلب ہی بدل گیا. یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں. کئی مرتبہ عرض کیا, ایک صاحب آئے بیٹی کا نام فریہ رکھا تھا, ہم نے کہا فریہ ان کا قرآن میں آیا, چپ ہو گئے. پھر ہم نے انہیں کہا کہ وہ قرآن کریم میں کس جگہ آیا, اس کا ترجمہ بھی دیکھا تھا, لقد جئت شیئا فریا, اور ان کا مریم تم تہمت کی چیز لائی ہو, شادی تمہاری ہوئی نہیں, بیٹا تم لے کے آ گئی ہو, لقد جئت شیئا فریا, اتنی ناکارا اتنی ناپاک چیز لائی ہو کہ اس سے تہمت لگتے تھے, فریا کا کیا مطلب ہو. اس یہ نہایت غلط بات ہے کہ دین کو اب وہ انٹرنیٹ سے سیکھنا ہے, ولیعوذ باللہ. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعا فرمائی نا کہ فی عینیہ صغیرم و فی اعین الناس کبیرہ, آپ نے فرمایا اس کی تشریح تو بہت آسان سی بات ہے کہ اللہ تعالی جس آدمی سے دین کا جتنا بھی کام لے کبھی بھولے سے بھی اس کی نسبت اپنی طرف نہیں کرنی چاہیے, کبھی نہ کرے میں نے یہ کام کیا یہ ہو گیا. اول تو ذکر ہی نہیں ہونا چاہیے کہ مجھ سے اللہ نے کام کروایا, اس کو کوئی شکر کے موقع پہ کوئی کہے تو کہے, ورنہ نہیں کرنا چاہیے. نفس بگڑ جاتا ہے, وہ ہوتی اندر سے یہ ہے نفس کو کہ میرا نام کسی طرح ہے, تو پھر اس پہ دینداری کا خول چڑھانے کے لیے کہتا ہے جی بس اللہ نے کروا لیا. تمہیں ضرورت کیا ہے آخر اس مسئلے میں پڑھنے کی, کیوں آگ کے کنارے بیٹھ کے انگاروں سے کھیلتے. یہ اپنی جگہ پہ جائز ہے لیکن اس کے لیے جس کا نفس بالکل مٹا ہوا ہوتا ہے, بالکل ختم ہوا ہو مٹا ہوا انسان, اس کی چال ڈھال, اس کی گفتگو کا انداز, اس کا رہن سہن بتاتا ہے کہ اس شخص میں کچھ نہیں رہا سوائے اللہ کی ذات کے, باقی کچھ نہیں رہا. خبر تحیر عشق سن, خبر تحیر عشق سن نہ جنورا نہ پری رہی، نہ تو تورا نہ تو میں رہا، بس ایک بے خبری رہی۔ یہ جو بے خبری کا عالم کھلتا ہے نا، حیرت کا، اس وقت پہ اس مقام پہ پہنچ کے کوئی کہے کہ اللہ نے کروا لیا تو سمجھ میں آتی ہے، اگر نہ اپنا نفس اندر سے نا وہ کسی طرح تمہارا نام ہونا چاہیے، تو اس پہ پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ یہ ہے وفی، جب تک ایمان پہ موت نہ آ جائے کوئی چیز قابل اعتبار نہیں۔ بھیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں اور آدمی میں ایک بالشت رہ جاتی ہے اور وہ ایسا کام کر گزرتا ہے کہ عمر بھر کی نیکیاں برباد اور اللہ جہنم میں بھیج۔ اور فرمایا تم میں اور جہنم میں ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے اور پھر کوئی کام تم ایسا کر لیتے ہو اللہ تمہیں جنت میں بھیج دیتا ہے۔ تو اس حدیث کے ہوتے ہوئے بھی انسان کی ہمت پڑے کہ کہے میں نے نیکی کی ہے، وہ ایک بالشت کا فاصلہ کہاں گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو کتابیں لے کے مسجد نبوی میں آئے اور آپ نے فرمایا لوگو اس کتاب میں تمام جہنمیوں کے نام ان کے والد کے نام سمیت لکھ دیے گئے ہیں، اور اس میں جنت اور جنتیوں کے نام ان کے والد سمیت لکھ دیے گئے ہیں، اور اللہ نے اس ٹوٹل کو پورا کر دیا اور کہا لا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کون جنت میں اور کون جہنم میں۔ اس بے نیاز ذات سے ڈرنا چاہیے، اس کو پتا ہے کس کا نام کہاں، کون جرت کر سکتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں بھیا۔ اس لیے اپنی نظروں میں یہی ہے، اور دوسروں کی نظروں میں یعنی اللہ لوگ توہین پہ نہ اتر آئیں، عزت سلامت رہے، ایسے نہ وہ لوگ جھوٹے الزامات کے ذریعے عزت پر بات کرتے۔ ولی یعذ باللہ، لذت کی مذمت۔ دیکھیں انسان کو لذت ہی مطلوب نہیں، لذت کا دوام بھی مطلوب ہے۔ اسے جس چیز میں مزہ آتا ہے نا وہ کہتا ہے یہی جاری ہے۔ بچے کو بریانی میں مزہ آتا ہے تو ماں سے پوچھتا ہے امی اور بھی ہے، اس لیے کہ وہ اس لذت کے تسلسل کو قائم رکھنا چاہتا ہے۔ اس میں ایک حصہ وہ ہے جو شریعت خود قرار دیتی ہے، کل من حرم زینت اللہ التی اخرج الیہ عبادہ، میرے بندے جو اچھے کپڑے جوتے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، یہ وغیرہ وغیرہ، من حرم اللہ، ان سے پوچھ کس نے حرام کیا۔ اخرج العباد، اللہ نے اپنے بندوں ہی کے لیے یہ چیزیں پیدا کی ہیں۔ والطیبات من الرزق، اچھے کھانے کس نے حرام کیے؟ اپنے بندوں ہی کے لیے پیدا کیے ہیں، بندوں ہی کو توفیق دیتے ہیں اچھے کھانوں کی، بالکل ٹھیک ہے، یہ لذت اور یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن اسی کو گناہ اور اس لذت کو حرام ذرائع سے حاصل کرنا، اس وہ ہے جو اللہ سے غافل کر دیتی، وہ چیز ہے جو انسان کو خدا سے پھیر دیتی۔ جو چیز اللہ نے فرض قرار دی ہے، زکوٰۃ وہ نہ دینا، اور مزہ اس کا کہ 100 غریب آتے ہیں، الحمدللہ میں ہر روز ان کو اتنے پیسے دیتا ہوں، جو زکوٰۃ فرض ہے نا چھوڑی ہوئی، اس کا فکر کرو، یہ پیسے دینا نہ دینا تو نفل ہے، جو اللہ نے ڈیوٹی قرار دی ہے وہ۔ یہ عجیب و غریب تصور، جاہلیت کا تصور ہے دین، کہ میں دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، تو کوئی پوچھے میاں یہ جو آپ اپنے بچوں کے لیے کمانے گئے اور سارا دن دکان پہ بیٹھے رہے، یہ دین نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ ہی کے حکم سے گئے نا، اسی لیے تو گئے کہ میں حرام نہ کھاؤں، اسی لیے تو گئے کہ میں ہاتھ نہ پھیلاؤں، اللہ نے منع فرمایا ہے، اسی لیے تو گئے کہ میں بیوی بچوں کے رزق کا بندوبست کروں، تو یہ اللہ کا کام نہیں ہے اور کس کا کام ہے؟ اللہ نے فرمایا لا تلقوا، اور دیکھو اپنے آپ کو موت کے منہ میں نہ دے دیا کرو، یعنی ایسی حرکتیں کرنا کہ ذرا غفلت ہوتی تو مر جاتا۔ لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ہلاکت کے منہ میں اپنے آپ کو نہ دے دیا کرو، اللہ نے منع فرمایا، اسی سے بچنے کے لیے تو جا رہا ہوں کہ کھانا کھاؤں، پانی نہ پیا تو گردے ناکارا ہو جائیں گے، جسم برباد ہو جائے گا، اسی کے لیے تو پانی پی رہا ہوں، یہ اللہ ہی کا حکم ہے نا، اللہ ہی کا کام کرے اور کس کا کر رہے ہو یار؟ جیسے یہ نہایت محدود تصور کہ میں دین کا کام نہیں کر رہا، آپ دینی کا کام کر رہے ہیں، جب تک کہ آپ ان چیزوں کا ارتکاب نہ کریں جن کو اللہ نے منع فرمایا. مسجد آ رہے ہیں دینی کا کام, حلال کا رزق ہے اس کے ذریعے کسی کی مدد ہو رہی ہے دینی کا کام ہے. سردیاں آنے پہ اچھے موزے لے لیے کہ کہیں ٹھنڈ نہ لگ جائے, کہیں بخار نہ ہو جائے, یہ اللہ ہی کا کام ہے اور کیا ہے, اپنے آپ کو پابند کر رہا ہے. تو اس لیے وہ جو جاہلیت کا ایک تصور ہے کہ نہیں مجھے دین کا بھی اور کوئی دین کا اور کیا کام ہے, تلاوت کر لو پھر بیٹھ کے کچھ اور کرو, یہ سارے دینی کے کام کرنے. ایک آدمی کہتا ہے کہ دین کا کام ہے اور آج چلیں میرے ساتھ تو سارا دن لگانا پڑتا ہے. وہ کہتا ہے یار ہر دن میں 500 روپے کماتا ہوں اور مشکل سے بیوی بچوں کا خرچہ پورا ہوتا ہے, 500 دے دو تو میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ, جو کرنا ہے کر دیں گے. پھر اب دین کہاں گیا, اب زکات کے 500 اسے دینے ہیں کہ تیری دہاڑی نہ ٹوٹے. ایک مزدور آدمی ہے, حلال کا رزق کما رہا ہے, وہ دینی کا کام کر رہا ہے. اللہ نے منع کیا اسے مانگنے سے اور اللہ نے منع فرمایا اس سے کہ تم اپنی حاجتیں لوگوں سے پوری کرو. قلب سلیم کیسے عطا ہو, بس بھائی اللہ ہی کی دین ہے. اس جا ربہ بقلب سلیم, اور ابراہیم علیہ السلام اپنے پروردگار کے پاس دل لے کے آئے. زبردست ترجمہ کیا ہے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ, نروگا تھا, نروگا کا اور بدل نہیں ہے, جس میں کوئی روگ نہیں لگا ہوا تھا. ایک ہوتا ہے بیماری, ایک ہوتا ہے روگ. فی قلوبہم مرض, اور ان کے دلوں میں روگ ہے. روگ کہتے ہیں جو بیماری آہستہ 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 بڑھتی چلی جائے اور علاج بھی نہ ہو پائے. کینسر دھیرے دھیرے بڑھتا چلا جاتا ہے, شوگر تو ایسی با مراد ہے کہ ایک مرتبہ ہو جائے جان نہیں چھوڑتی, حتیٰ کہ مراد تک پہنچا کے دم لیتی. اس کی مراد پوری ہو گئی نا کہ تم مٹی میں ملو تو وہ اپنی مراد پوری کر کے جاتی ہے. یہ روگ ہوتے ہیں, مسلسل بیماریاں جن کا علاج نہ, بلڈ پریشر کا کیا علاج, وہ بھی ایک روگ ہے. بالکل اسی طرح یہ قلب سلیم وہ ہوتا ہے اس میں روگ نہ ہو. کچھ گناہ ہو گئے, جذبات کے غلبے سے ہو گئے, ختم ہوا قصہ, آگے چلو. وہ آہستہ آہستہ زندگی میں کم ہوتے چلے جاتے ہیں اور نیکی اس کو پکڑ لیتی ہے, حتیٰ کہ وہ آخری مقام تک پہنچتا ہے. اور آخری مقام وہ ہے جو قرآن نے اصحاب کہف میں کہا ہے, اصحاب کہف کے بارے میں کہ اس کاموں, جب وہ کھڑے ہو گئے ان نوجوانوں نے کہا کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں جو اکیلا پروردگار ہے, تو اللہ نے ربطنا علی قلوبہم, ہم نے ان کے دلوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. جب خدا کسی کے دل کو اپنے ہاتھ میں لے لے تو پھر ارتداد نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا. تو قلب سلیم ایسا ہوتا ہے کہ وہ دن بدن ترقی کرتا چلا جاتا ہے. بطل کا آپ نے فرمایا باطل, کہ قرآن ایک طرف دنیا کو کتاب و سنت باطل کہتے ہیں اور دوسری طرف اللہ کہتا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اللہ آپ نے یہ باطل چیزیں پیدا نہیں کی. اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے جتنی بھی دنیا اور چیزیں بنائی یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں, نشانی سے اصل مالک تک پہنچا جاتا ہے. یہ دروازہ بڑا خوبصورت ہے, کس نے بنایا, فلاں نے بنایا, اب اس دروازے کو بنانے والے کی تلاش میں چل پڑا, میرے گھر میں بھی ایسا دروازہ بنا, تو یہ نشانی ہو گئی نا دروازہ. اچھا آپ میری دکان پہ آنا چاہتے ہیں, میلوڈی میں آئیں, اس طرح آپ سیڑھیاں نیچے اتریں گے, دائیں ہاتھ کو مڑیں گے تو آپ کے دائیں ہاتھ پہ ہی چھٹی دکان میری, اس نے نشان بتایا نا. یہ جتنی چیزیں ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں, اللہ کا بتاتی ہیں کہ اللہ کے پاس پہنچتے ہیں. اللہ کہتا ہے اس درخت کو دیکھو, اس سمندر کو, فلاں کو دیکھو, میرے پاس پہنچ جاؤ, میری معرفت تمہیں حاصل ہوگی. اور ان چیزوں کو اگر وہ خدا سے غفلت کے لیے استعمال کرے گا معاذ اللہ تو یہی چیز باطل ہو گئی. ایک ہی چیز میں دونوں پہلو, رب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھتے تھے تہجد میں یہ دعا مانگتے تھے, ربنا ما خلقت ھذا باطلا, سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھتے تھے, تلاوت فرماتے تھے, اس میں آیا ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اللہ آپ نے یہ چیزیں بیکار پیدا نہیں کی. ان ساری چیزوں کا اصل مقصد معیار اور ان کا کام کیا ہے, یہ اللہ کی طرف رہنمائی کرے. حتیٰ کہ انسان کا بچہ ہے, وہ کیسے پیدا ہوا ہے, کس طرح سے اس نے کن مراحل کو طے کیا ہے, کیسے اللہ نے, چیونٹی ہے ہاتھی ہے, چیونٹی کا دماغ کتنا ہوتا ہے, ہاتھی کیا ہوتا ہے, یہ سب چیزیں اللہ کی طرف رہنمائی جب کرتی ہیں تو یہ حق ہو جاتا ہے.